یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا باب الاستعارۃ للعروس عند البناء. بنا کے معنی آتے ہیں رخصتی کے, اور عروس کہا جاتا ہے جس کی شادی تازی تازی ہوئی ہو یا ہو رہی ہو. دلہے کو بھی عروس کہتے ہیں, دلہن کو بھی عروس ہی کہا جاتا ہے. اور بیمہ بمانا رخصتی, رخصتی کے وقت پر دلہے یا دلہن کے لیے کپڑے عاریت پر لینا, زویرات عاریت پر لینا, جوتے چپل کوٹ صدری ویڈنگ ڈریس عاریت پر لینا جائز ہے. آج بھی یہ رواج ہے, شہروں میں دکانیں ہوتی ہے جس پر لکھا رہتا ہے ویڈنگ ڈریس کرائے پر ملے گا. تو یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی تھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نکاح کے وقت شاندار نیا لباس خود کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ دوسرے کا لے کر بھی رخصتی کی جا سکتی ہے, اور اس میں کفایت شعاری ہے. اس لیے کہ عام متن ویڈنگ ڈریس روزانہ کوئی پہنتا نہیں ہے, وہ بس شادی کے دن پہنا نے نکال کے رکھ دیا. اب اس ایک دن رات کے لیے اتنا مہنگا جوڑا بنوانا یہ مناسب نہیں ہے. ایک بن جاوے سب باری باری استعمال کرتے رہے. جی.
وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثنا ابي قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها درع قدر ثمن خمس دراهم فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهى ان تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امراه تقين بالمدن الا ارسلت الي تستعيره.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانا ہوا تو یہ ایمن الحبشی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حضرت عائشہ نے قطری کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا. یہ موٹا کاٹن کا کپڑا ہوا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ یمن کے اندر بنتا تھا یا یہ کہ بحرین میں بنتا تھا, اور وہ کتری کپڑے کا کرتا قیمت بھی تھی اس کی پوری 5 درہم. وہ حضرت عائشہ کے بدن کے اوپر تھا, حضرت عائشہ نے وہ کرتا پہن رکھا تھا. حضرت عائشہ نے ایمن کو کیا کہا؟ کہ ایمن میری یہ خادمہ لڑکی ہے نا باندھی, ذرا اس کی طرف نظر تو اٹھاؤ. کیوں نظر اٹھاؤ؟ اس لیے کہ یہ ناک چڑھاتی ہے گھر میں اس کرتے کو پہننے سے. میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ کرتا گھر میں پہن, تو اس کی ناک چڑھ گئی کہ ایسا تھرڈ کلاس کرتا حضرت عائشہ مجھے پہناتی ہے, اس لیے اس کی ناک چڑھ گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے پاس اس طرح کے کرتوں میں سے ایک کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر. اب مدینہ میں جس عورت کو بھی دلہن بنانے کے لیے مزین کیا جاتا تو وہ اس کرتا لے جاتے, عاریت کے طور پر میرے پاس سے لے جاتے تھے. یعنی اسی طرح کا کرتا میرے پاس حضور کے مبارک زمانے میں تھا اور مدینہ میں انصار کی لڑکیوں کو وہ پہنا کر کے رخصت کیا جاتا تھا اور پھر استعمال کر کے لوگ واپس دے جاتے تھے. تو کہا حضور کے زمانے میں اسی طرح کے کپڑے میں دلہنوں کو باری باری رخصت کیا جاتا اور آج ویسا کرتا یہ بادی کو پہننے کے لیے کہہ رہی ہو تو ناک چڑھاتی ہے کہ ایسا زمانہ بدل گیا. دیکھو تو یہ ہے کہ زمانہ بدلتا ہے تو اس طرح لوگ جو ہے نخرے کرنے چالو کر دیتے ہیں, یہ کہنا ہے. تو اس میں ثابت ہو گیا کہ حضرت عائشہ کا کرتا مدینہ کی متعدد دلہنوں کی رخصتی کے اندر استعمال ہوا. جی
باب فضل المنیحہ. جی
منیحہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے جانور کا ہدیہ تملیقاً, کہ کسی کو دودھ والا جانور مالکانہ طور پر دے دو, بھینس بکری گائے اونٹنی کسی کو مالکانہ طور پر دے دو, یہ تو ہبہ کہلاتا ہے. اور منیحہ کیا ہوتا ہے؟ کہ دودھ والا جانور کسی کو دودھ کھانے کے لیے دیا جاوے کہ میری بھینس بکری گائے اونٹنی تم لے جاؤ, اس کو تم دودھ کھاتے رہنا, جب مجھے ضرورت پڑے گی میں اپنا جانور منگوا لوں گا, چارہ دانہ کھلاؤ اور بھینس کو استعمال کرو, یہ شکل جائز ہے. اور بہترین صدقہ اس کو قرار دیا گیا, جیسے کہ بھائی آپ کے پاس گاڑی رکھی ہوئی ہے اور کسی نے کہا بھائی ذرا گاڑی دے دو, میں ذرا ساپوتارا گھوم کے آ جاؤں, دو تین دن کی چھٹی ہے, پیٹرول میں ڈلوا دوں گا. ٹھیک ہے لے جاؤ گاڑی, آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ اسی کی ایک شکل ہو گئی. تو آپ کے یہاں جو زائد جانور ہے وہ دوسرے کو دودھ کھانے کے لیے دے دو, مالک آپ ہی رہیں گے, جب آپ کو ضرورت پڑے یا آپ جب چاہو اپنا جانور منگوا لو, یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے. ہماری یہاں اس کو دھامڑی کہتے ہیں. جی
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة يقحة الصفي من عدن والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بناء.
حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دودھ کے لیے دیا جانے والا جانور عمدہ دودھ والی اونٹنی ہے, یعنی عمدہ دودھ والی اونٹنی وہ دوسروں کو دی جاوے. اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جانور کے اون کو بھی استعمال کی اجازت دی جاتی تھی کہ تم یہ بکری گھینٹا دمبا بھیڑ لے جاؤ, اس کا دودھ بھی کھا سکتے ہو, اوپر سے اون کاٹ کر کے بیچ کر کے پیسے بھی کما سکتے ہو, خدمت کرو اور کھاؤ اس کو, ہم جب چاہیں گے جانور منگوا لیں گے. یہ ہے منیحہ, دودھ اون دونوں چیز استعمال کرنے کے لیے جانور دینا. تو عمدہ دودھ والی اونٹنی کسی کو منیحہ کے طور پر دینا بہت اچھا عمل ہے. عمدہ بکری الصفی کے معنی عمدہ, عمدہ بکری جو صبح میں بھی برتن بھر کے دودھ دیوے اور شام کو بھی برتن بھر کے دودھ دیوے, یہ اونٹنی یہ بکری بھی عمدہ منیحہ ہے. بکریوں کا دودھ صبح میں بھی قوالی بھر جاوے اور شام کو بھی قوالی بھر جاوے, یہ بہترین بکری ہے, جس کو آپ دوسرے کو منیحہ کے طور پر دے دو، ایک صدقے کا ثواب کا کام ہے. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف واسماعيل عن مالك قال النعم الصدقه.
دوسرے طریق میں نعمت صدقہ کا لفظ ہے کہ یہ بہترین صدقہ ہے. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم المهاجرون المدينه من مكه وليس بايديهم شيء وكانت الانصار اهل الارض والعقار فقاسمهم الانصار على ان يعدوا ثمارا والهم كل عام ويكفوهم العمل والمونه وكانت ام انس ام سليم كانت ام عبد الله بن ابي دلحزه فقالت اعطت ام انس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقا فاعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ام ايمن مولاده ام اسامه بن زيد قال ابن شهاب فاخبرني رسول مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خيبر وانصرف الى المدينه رد المهاجرون الى الانصار منائحهم الذي كانوا منحوهم من ثمارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه عداقها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن مكانهن من حائطه وقال احمد بن شبيب قال اخبرنا ابي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالد.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب مہاجرین مدینۃ المنورہ آئے مکہ المکرمہ سے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے، مال سامان کچھ بھی نہیں، جبکہ انصار زمین جائیداد والے تھے، انصار نے مہاجرین سے بٹوارا کیا. کیسا بٹوارا کیا؟ کہ اپنے مالوں کے پھل مہاجرین کو دیا کریں گے ہر سال، اور مہاجرین انصار کی کفایت کریں گے کام اور محنت مشقت سے. یعنی مہاجرین محنت کریں گے، مشقت کریں گے، مزدوری کے کام کریں گے اور انصار کی زمین باڑی استعمال کریں گے. یہ آپس میں کتنا اچھا مقاسمہ ہوا، مزارعہ ہوا کہ بھئی انصار کی زمینیں جائیداد اور مہاجرین محنت کریں گے، اندر سے فصل کھجور کلہ تیار کریں گے. یہ حضرت ام انس، حضرت انس کی والدہ جن کا نام حضرت ام سلیم ہے، یہ عبداللہ ابن ابی طلحہ کی بھی ماں تھی. تو حضرت ام سلیم نے، یعنی حضرت انس کی اماں جان نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کھجور کے درخت دیے تھے کہ حضور یہ میرے چند کھجور کے درخت ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے، یہ کھجور کے درخت میں سے آپ پھل کھائیے. فاعطاہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت دے دیے ام ایمن رضی اللہ عنہا کو. تو ام سلیم نے حضور کو دیے، حضور نے ام ایمن کو دیے. کون ام ایمن؟ حضرت اسامہ ابن زید کی ممی، جو حضور کی آزاد کردہ تھی، ان کو حضور نے دے دیے کہ ام ایمن یہ کھجور کے درختوں میں سے پھل کھاؤ. یہاں دوسری بات پوری ہوئی. تیسری بات کیا؟ حضرت انس نے مجھے اطلاع دی، امام ابن شہاب فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر والوں سے قتال سے فارغ ہوئے، مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے، تو مہاجرین نے انصار کو ان کے منیحے واپس کر دیے، جو انصار نے مہاجرین کو پھل کھانے کے لیے دیے تھے بطور عطیہ، چونکہ خیبر کے اندر بڑا مال مل گیا، مہاجرین آسودہ حال ہو گئے، اب ان کے پاس وسعت ہو گئی، تو مہاجرین نے انصار کی جو باڑیاں درخت وغیرہ تھے ان کے پاس سب واپس کر دیے کہ بھائیو انصارو، آپ نے اپنے جانور، آپ نے اپنی زمین، اپنے درخت ہم کو استعمال کے لیے دیے تھے، لو شکریہ واپس، اب ہمارے پاس خیبر کی غنیمت میں اتنا آ گیا ہے کہ ہمیں اب تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی اچھی ترتیب، ضرورت کے وقت انصار نے دیا، ضرورت پوری ہو گئی مہاجرین نے خوشی خوشی واپس کر دیا۔ اور پانچ دن پہلے اخبار میں ہے کہ ایک مولانا صاحب کو کسی نے مکان رہنے کے لیے دیا، چند سال کے بعد مولانا صاحب کے بیٹے نے اپنے نام میں دو نمبری کاغذات بنوا ڈالے کہ مکان تو ہماری مالکی کا ہے، مولانا کو رہنے کے لیے دیا تھا اور مکان پہ قبضہ کر ڈالا۔ عوام تو بہت ایسا کرتے ہیں، مولانا نے کیا تو اخبار میں بڑے عروج سے آیا ہے، دھرم گرو یا ہو گئی ہو ایسا کر دیا۔ قریب کے اندر کا واقعہ ہے،
فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى امه اذا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اماں کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے، یعنی حضرت انس کی امی ام سلیم کو ان کے درخت واپس کر دیے کہ ام سلیم ہم نے کھجور کھا لیے، اب تم کو واپس تمہارے درخت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو ان درختوں کی جگہ پر اپنی باڑی میں سے دے دیے، چونکہ ام سلیم والے درخت حضور نے دیے تھے ام ایمن کو، اب ام سلیم والے درخت واپس کر دیے تو ام ایمن کیا کھائے گی، تو حضور نے اپنی باڑی کے درخت ام ایمن کو عنایت فرما دیے۔ اور مکانہن من خالصیہ، یہ بھی ایک طریق میں آیا ہے، اس کے مکانہن من خالصیہ، دیکھیے یہ حضرات صحابہ کا طرز عمل بہت بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ کوئی آپ کو جانور دیوے، درخت دیوے، باڑی دیوے، گاڑی استعمال کے لیے دیوے، کتاب استعمال کے لیے دیوے، تو استعمال کر کے واپس دے دینا چاہیے۔ حالانکہ ایک غلط جملہ مشہور ہے کہ وہ بڑا مولوی بیوقوف جو اپنی کتاب دوسرے کو دے دے استعمال کے لیے، اور اس سے بڑا بیوقوف جو لے کر کے واپس کرنے آوے۔ چلو،
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن ابي قبشه السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصله علىهن منيحه العنز، ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا دخله الله بها الجنه. قال حسان فعددنا ما دون منيحه العنز من مبدي السلام وتشميد العاد وإماد
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خوبیاں ایسی ہے، 40 خوبیاں کیسی ہے وہ 40 خوبیاں، کوئی بھی عمل کرنے والا ان 40 خوبیوں میں سے کسی بھی ایک خوبی پر عمل کر لے وے ثواب کے یقین کے ساتھ، اور اس کے اوپر جو اجر کا وعدہ ہے اس کو دل سے مان کر کے، جس ثواب کا وعدہ ہے اس کی سچائی کے یقین کے ساتھ، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی 40 خصلتیں اور 40 اچھے اعمال ایسے ہیں کہ کوئی آدمی ثواب کے یقین کے ساتھ اور جس ثواب کا وعدہ ہے اس کی سچائی پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بھی ایک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ ان 40 میں اعلیٰ ترین عمل ہے جانور مؤنث کو دوسرے کو دودھ کھانے کے لیے دینا. ان 40 خصلتوں میں اعلیٰ ترین خصلت کہ اپنا دودھارا جانور کسی کو استعمال کے لیے دے دینا. روایت پوری ہو گئی. حضرت حسن راوی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بکری وغیرہ کے دودھ والے کے علاوہ گننا شروع کیا
کہ کون کون سی 40 باتیں. دیکھو یہاں 40 کا مفہوم ذہن میں رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ایک حدیث میں 40 خصلتیں گنوائی نہیں ہیں. الگ الگ موقعوں کے اوپر الگ الگ روایتوں میں جو فضیلت کے اعمال بتلائے نفلہ وہ ہیں مجموعی طور پر 40. ایک ساتھ بتلانا مراد نہیں ہے. الگ الگ موقع کے اوپر آپ نے جو 40 باتیں تقریباً بیان فرمائی تو اس وقت متعین کر کے 40 نہیں بیان فرمائی, لیکن وہ خصلتیں 40 ہے جن میں ایک پر بھی یقین کے ساتھ عمل کرو گے تو جنت ملے گا, جنت ملے گی. تو ہم نے وہ گننا شروع کیا, سلام کا جواب دینا, چھینک کھانے والے کو جواب دینا, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا وغیرہ وغیرہ. تو راوی کیا کہتے ہیں, ہم نے بہت کوشش کی کہ 40 کو گن ڈالے تو ہم 15 سے آگے نہیں پہنچ سکے. 15 جو ہم کو یاد آئی. علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں وہ تمام روایتیں جمع کر دی ہے جس میں 40 کا عدد پورا ہوتا ہے کہ 40 چیزیں کہ جس میں سے کوئی بھی ایک کام تم کر لو گے ثواب کے یقین کے ساتھ تو جنت ملے گی. جی.
وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان لرجال منا فضول أرضنا فقالوا أن أجرها بالثلث والربع والنصف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے, ہم میں سے بہت سے بھائیوں کے پاس زائد زمینیں تھیں تو لوگوں نے مشورہ پوچھا کہ حضور ہم اپنی زائد زمینیں دوسروں کو اجرت پر دے دیوے سلس ربع نصف وغیرہ کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی زمینیں ہوئے تو خود کھیتی کرے یا دوسرے بھائی کو مفت میں استعمال کرنے کے لیے دے دیوے, اور اگر دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہ دینا ہو تو اپنی زمین کو اپنے پاس روکے رکھو. کتنا اچھا مشورہ حضور نے دیا زائد زمین والوں کو کہ یا تو کھیتی کرنا ہو تو خود کر یا اپنے کسی بھائی کو دے کہ وہ کھیتی کرے نہ کھاوے, ثواب کما تو, وہ کھیتی کا گلہ کھاوے تو ثواب کما. کتنا اچھا طریقہ ہے. اور اگر ایسا نہیں کرنا ہے تو کرایے پر کیوں دیتا ہے, اب رہنے دے نہیں, گھر پہ ایسے ہی خالی پڑے رہے گی. جی.
وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد قال حدثنا أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد, فهل لك من إبل؟ قال نعم, قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم, قال فهل تمنح منها؟ قال نعم, قال فتحلبها يوم بردها؟ قال نعم, قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يدرك من عملك شيئا.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کے رہنے والے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور کو پوچھا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ آنا چاہتا ہوں, حضور میں جاؤں نے وہاں سے شفٹ ہونا چاہتا ہوں, مدینہ آ جانا چاہتا ہوں ہجرت کر کے. تو کیا فرمایا, وہی رکھا, افسوس ہجرت تو بہت سخت معاملہ ہے، ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت سخت معاملہ ہے. پھر حضور نے اس کو پوچھا، یعنی ہجرت کے حقوق ادا کرنا، ہجرت کا عمل انجام دینا بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ آدمی نئی جگہ جاوے، وہاں کی آب و ہوا، مکان، کاروبار، آمدنی کا انتظام، یہ ساری چیزیں بڑے مسائل ہوا کرتے ہیں. حضور نے پوچھا کہ تیرے پاس اونٹ ہے؟ کہا ہے. کہا تو اونٹ کی زکات دیتا ہے؟ کہا دیتا ہوں. کیا تو اونٹ میں سے دوسروں کو دودھ کے لیے دیتا ہے، استعمال کے لیے دیتا ہے؟ کہا حضور دیتا ہوں. کہا پانی پینے کی باری کے دن تو دودھ نکالتا ہے؟ کہا حضور میں نکالتا ہوں. جانور خاص طور پر اونٹنی جس دن پانی پیتی ہے اس دن دودھ بڑی مقدار میں دیتی ہے، اور اس دن جو ہے لوگوں کو صدقہ بھی خوب ہوتا ہے. کیونکہ پرانے زمانے کے اندر یہ کباڑ خانہ تھا نہیں، فریج، تو لوگ جو ہے آج نکلا جتنا چاہے اتنا پیو اور باقی صدقہ کر ڈالو، کتنی اچھی ترتیب تھی. آج تو ایک سال پرانا کھانا بھی فریج میں ملے گا آپ کو، تو یہ جو ہے پرانے زمانے میں ایسا تھا ہی نہیں. تو کہا دودھ کے پانی کی باری کے دن جانور زیادہ دودھ دیتا ہے، تو کہا اس دن بھی تو دودھ نکال کے صدقہ کرتا ہے؟ کہا کرتا ہوں. سارے نیک اعمال وہ عرابی کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سمندروں کے پیچھے رہ کر یہ اعمال کرتا رہے. کیا مطلب سمندروں کے پیچھے رہ کر؟ جہاں ہے نا وہاں جرے، چاہے تو سمندر کے پار رہتا ہو نا تو ابھی ہجرت کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جرے نے نیک اعمال کر اپنی زمین پر رہ کر کے. اس لیے کہ اللہ تیرے عمل سے کچھ بھی قطر نہیں لیں گے، کاٹ نہیں لیں گے، تیرے اعمال کا پورا ثواب تجھے ملے گا. تو اپنی جگہ ویل سیٹ ہے، اپنی جگہ تو نیک اعمال بھی کرتا ہے، وہاں جرے نہیں، ہجرت کر کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلو.
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي طاووس قال حدثنا علم بذاك يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
واہ کتنی اچھی تعبیر کی امام طاووس نے کہ اعلمهم بذلك، نے مجھے یہ حدیث بیان کی، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے. چلو.
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ارض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقال اشتراها فلان. فقال اما انه لو مناحها اياه كان خيرا له من ان ياخذ عليها اجرا معلوما.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا ایک کھیت کو، تهتز یعنی وہ لہرا رہا تھا، یعنی اتنی بہترین کھیتی اس کے اندر کھڑی تھی کہ وہ گویا کہ ہرا بھرا لہلہا رہا تھا. پوچھا کہ یہ کس کا کھیت ہے؟ تو کہا فلانے نے کرائے پر دیا لیا ہوا ہے، ایک صاحب کی زمین ہے، انہوں نے دوسرے کو کرائے پر دیا، کرائے والے نے محنت کر کے اس کو شاندار باڑی بنائی ہے. تو اس نے فرمایا کہ اگر یہ اس کو مفت میں استعمال کرنے کے لیے دیتا تو بہتر ہوتا، متعین اجرت لینے کے مقابلے میں. یعنی کسی کو ایسے ہی دے دیتے، بھائی یہ میری زمین ہے تو کھیتی کر کھا اور مجھے ثواب دے، کتنا اچھا ہوتا. تو کرائے پر دینے کے مقابلے میں اگر دوسرے کو استعمال کے لیے دیتا تو بڑا بہتر ہوتا، چونکہ ثواب کمائے گا. دنیا میں کیا کمائے گا؟ کرایہ کمائے گا، اور کرایہ فانی چیز ہے، ثواب باقی چیز ہے. اب تم جیسے کوئی دھرائیلے سیٹھی لوگ ہو، پیسوں کی کوئی کمی نہ ہو، پھر بھی وہ اپنی گاڑی، اپنی دکان، اپنی زمین، اپنا مکان کرائے پر دے دے، ارے کیا ضرورت ہے تجھے پیسوں کی؟ اسی لیے جو ہے مفت میں دے کسی کو استعمال کرنے کے لیے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوں مشورہ دیا اس لیے کہ کرایوں کے معاملے میں جھگڑے بہت ہوتے تھے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ آپ کرایہ لینے کے لیے جھگڑے کرنے کے اس کے بجائے مفت میں استعمال کرنے دیتا کتنا اچھا ہوتا. ابھی بھی بہت سی دکان اور مکان جو پرانے کرایہ دار ہیں نا, وہاں آپ معلوم کرو تو 4 روپے کرایہ, 6 روپے کرایہ, 5.5 روپے کرایہ, ایسے کرایہ ابھی بھی ہے. تب وہ 5 روپے کے کرائے کے لیے اس کی یہاں آٹے مارنے کے 18 روپے کی چپل گھسا جاوے 4 روپے کے کرائے کے لیے, تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی تو مفت میں استعمال کر لے, ثواب ملے ہم کو, یہی غنیمت ہے, کتنا اچھا ہو جاوے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ اس بات پر موقف تھا کہ تم لوگ اس طرح کھیتی باڑی کرائے آمدنی پیسوں میں پڑ جاؤ گے تو اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے بیٹھ جاؤ گے, سست بن جاؤ گے. اسی لیے بہت آمدنی نہیں ہوئے اچھا ہے تاکہ قتال میں جاؤ تم لوگ, اسی لیے حضور نے یہ مشورہ دیا. جی اسی لیے غربت زدہ علاقے سے طلبہ مدارس میں زیادہ آتے ہیں. اب تک یہی ماحول تھا کہ جہاں غربت زیادہ ہوتی انہی علاقوں سے طلبہ مدارس میں زیادہ آتے تھے. پھر جو ہے جن علاقوں سے آتے تھے وہاں مالداری بڑھ گئی تو وہاں سے طلبہ کا آنا کم ہو گیا. ہمارے گجرات کے بھی بہت سے اضلاع میں پہلے یہ نہر نہیں تھی ڈیم کی, تو ان ضلعوں سے طلبہ بہت آتے تھے مدرسوں میں. اب جب سے یہ نئی ڈیم بن گئی اور نہریں بن گئی اور اس علاقوں کی کھیتیاں آباد ہو گئی تو وہاں سے طلبہ کا آنا کم ہو گیا, بلکہ ان علاقوں کے مدارس میں مقامی طلبہ کم ہیں. علاقوں کے مدارس میں بھی پیسے بڑھے آمدنی بڑھی تو مدرسے میں آتے ہی نہیں پڑھنے. پچھلے دنوں تحفظ مدارس گجرات کی ایک میٹنگ کے اندر اس موضوع پر باقاعدہ بحث ہوئی ہے, تمام مدارس کی میٹنگ میں اضلاع وائز کہ کتنے طلبہ آتے ہیں مقامی طور پر, تو بہت فکر مند فکر انگیز عدد سامنے آئے کہ اس قدر طلبہ کم ہو گیا, پہلے اتنے ہوتے تھے. اور وجہ یہی پہلے وہاں غربت تھی, اب آسودگی اتنی بڑھ گئی کہ اب طلبہ آتے ہی نہیں اس علاقے سے مدرسوں کے اندر. اب یہ تو ماشاءاللہ بعض مالداروں کے والی دینی ذہن والے بنے تو دین کی نسبت پر بھی بھیج دیتے ہیں کہ چلو پڑھ لے رہے, بعد میں آ کر کے میرا بزنس سنبھالے گا. اللہ حول ولا قوت الا بالله, پڑھ کے پڑھا ہے بزنس تھوڑا ہی سنبھالے گا. چلو
باب اذا قال اقدمتك هذه الجاريه على ما يتعارف الناس فهو جائز.
یہ محاورہ بتلانا چاہتے ہیں, اخدمتک ہذہ الجاریہ, یہ لفظ کس معنی میں آئے گا؟ تو کہا کہ بھائی علاقے کے عرف کے اوپر اس کو لے لو. اگر کوئی کہے اخدمتک الغلام, اخدمتک الجاریہ, اخدمتک الدابا, اخدمتک الہنڈا, اخدمتک الماروتی کار, جو بھی چیز کے ساتھ اخدمتک کا لفظ لگاوے تو علاقے کے عرف پر اس کا مدار ہوگا. اگر علاقے میں یہ لفظ ہدیے کے معنی میں ہبا, اور اگر علاقے میں عاریت کے معنی میں ہے عاریت, تو علاقے کے عرف کا اس میں اعتبار کیا جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر اخدمتک کا لفظ ہبا کے معنی میں آتا تھا, اس لیے امام نے اس طرح کے لفظ کے استعمال سے ہبا کا مفہوم مراد لیا ہے. جی
وقال بعض الناس,
ہاں امام کی خاص اصطلاح ہے وقال بعض الناس, یاد آ گیا نا آپ کو؟ تو وقال بعض الناس احناف پر رد کر رہے ہیں کہ حنفیہ اخدمتک کو عاریت کے معنی میں لیتے ہیں, امام بخاری ہبا کے معنی میں لیتے ہیں, پھر حنفیہ پر دوسرا سپاڑا مار رہے ہیں. وَإِن قَالَ, کہ دیکھو حنفیہ کا مسئلہ, قَسَوْتُكَ هَذَا الصَّوْبَ کا لفظ ہبا کے معنی میں لیں گے اور اخدمتک کو عاریت کے معنی میں لیتے ہیں, کیسے الٹے حنفی لوگ ہیں. یہ امام نے طنز کیا ہے حنفیہ کے اوپر. لیکن ایک سیدھی سیدھی بات ذہن میں رکھو, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ امام بخاری سے 100 سال پہلے کا ہے, اور 100 سال کے اندر تو عرف محاورے اصطلاحات پورے پورے بدل جاتے ہیں. اس لیے امام صاحب کے زمانے کے اندر یہ الفاظ آریت کے معنی میں تھے, اخدمتو کا کسوتو کا کہبا کے معنی میں تھے. امام بخاری کے زمانے کے اندر عرف بدل گیا, بعض مرتبہ عرف علاقے کے اعتبار سے بھی بدلتا ہے, بعض مرتبہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا ہے. اس میں انفیہ کو لگے ہاتھ لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. چلو,
هذه عارية وإن قال كصوتك عد الثوب فهذه هبة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها هاجر فرجعت فقال أشعرت أن الله كبد الكافر وأخدم وليدة. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر.
واقعة تغزر ہے, استدلال امام نے کیسے کیا؟ فأخدمها هاجر, اس لفظ سے امام نے استدلال کیا کہ اس ظالم بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجر یا آجر یا ہاجرہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبا کے طور پر دے دیا, اور ہبا کے طور پر دیتے وقت پر اخدم کا لفظ استعمال کیا تھا. اس لفظ سے امام علی مقام نے اپنے مسلک پر استدلال کیا. لیکن حنفیہ اس کا حل یہ پیش کرتے ہیں کہ بادشاہ نے جب آرڈر جاری کیا اس وقت پر جملہ کہا تھا اعطوها, کہ سارا کو حاجرہ دے دو. اصل اعطوها کا لفظ ہے ہبا کے واسطے, اور فأخدم والا لفظ تو حضرت سارا کا قول ہے. اس لیے استدلال آتوہا سے جو ہبا کے معنی میں آتا ہے اس زمانے میں بھی آج کے زمانے کے اندر بھی. اس لیے فأخدم سے استدلال علی ہبا نہیں ہے, استدلال علی ہبا آتوہا کے لفظ کے ذریعے سے ہے. جی.
باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة.
اذا حمل رجلا على فرس, حملتو کا على فرس والا لفظ کس معنی میں آئے گا؟ اس موضوع پر امام بحث کر رہے ہیں. حملتو کا على فرس, حملتو کا على ہونڈا, حملتو کا على سائیکل, یہ ہبا کے معنی میں ہے یا عاریت کے معنی کے اندر ہے؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہبا کے معنی میں ہے, اس لیے وہ واپس نہیں لیا جائے گا. تو وہ عمرہ اور صدقے کی طرح ہے, یعنی واپس مانگا نہیں جائے گا, اس معنی کے اندر ہے. جی.
وقال بعض الناس له ان يرجع فيها.
ہاں, پھر حنفیہ کو سپاٹ رہے ہیں کہ حنفی لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس طرح دینے کی وجہ سے لینا جائز ہے, واپس مانگ سکتے ہیں. تو حل یاد رکھو ذہن میں اچھی طرح, صدقے کے اندر تو ثواب مل جاتا ہے. حنفیہ کہتے کہ صدقہ کیا ہو تو صدقے میں تو صدقے کرنے والے کو ثواب مل جائے گا, اس لیے صدقہ تو واپس نہیں کیا جا سکتا. ایک شکل. دوسری شکل, ہبا علل مال ہو, یعنی ہبا کرنے والے کو عوض مل گیا ہو تو ابھی واپس نہیں کیا جا سکتا. بس ایک تیسری شکل باقی رہ گئی ہے کہ ہبا میں عوض نہ ملا ہو تو کراہت کے ساتھ واپس لے سکتے ہیں. بس ایک ہی شکل ہے. جی.
وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال سمعت معاذ يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله تعالى عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك.
بس حضرت عمر نے جو یہ جملہ فرمایا تھا نا اس غریب کو دیتے وقت پر, حملتو علی فرس فی سبیل اللہ, اس جملے سے استدلال کیا ہے کہ اس کے لیے وہ جملہ ہبا بن گیا اور اس کے لیے وہ گفٹ ہو گیا. اس پر امام علی مقام نے استدلال کیا ہے. صنعت اخبارات اختتام کیسے ہوگا کہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے وہ واپس نہ لے وے. لا تعد فی صدقتی کا,
اس لیے واپس نہیں لینے کا کہ یہ موت کے بعد آخرت میں کام آنے والی چیز ہے, اللہ کے یہاں اس کا ثواب تجھے حاصل ہوگا, اس لیے تو اس کو واپس کیوں لیتا ہے. تو گویا بھائی صدقہ کر کے واپس نہیں لینے کا, اس لیے کہ موت کے بعد کام آنے والی چیز ہے. اس طرح موت کی یاد یہ برات اختتام ہوا. صلح کس کو کہتے ہیں؟